الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي ومن عارض في رواية ومن عارض عن سنتي فليس مني.
شعيب احمد كهاني من شعيب احمد شمسی جن کے والد کا نام فرقان احمد ہے. میں نے ان کا نکاح صالحہ مسعود جو بیٹی ہیں مسعود احمد برکاتی کی بوکالت حکیم محمود احمد برکاتی اور بشہادت سید وسیم حسنی نمبر ایک نمبر دو حکیم سید مجاہد محمود برکاتی مہر مہیب 9000 ہند طلب. میں نے ان کا نکاح کر دیا اس میں لارے سکر میں اگر میں نے قبول کیا. میں نے شعیب احمد کا نکاح صالحہ مسعود سے میں تفصیل میں نے کر دیا اور قبول کیا زور سے
قبول کیا.
اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیہ و جمع اللہ بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے دونوں میں تعلقات اچھے ہمیشہ رہیں. اولاد صالح نے دولہا اس کے والد کا نام دوسرا طاہر بھائی محمد عامر آئیے قریب آئیے. میں نے محمد عامر جہانگیر ولد محمد جہانگیر خان ان کا نکاح شازیہ جو بیٹی ہیں نذیر احمد دلہن کے وکیل ان کے والد موکالت انیس الرحمان ولد لطیف الرحمان اور وکیل کے گواہ نمبر ایک محمد یوسف نمبر دو مجیب الرحمان اور شادی کے گواہ محمد توسر خان شادی کے گواہ نمبر دو نہیں مقبال محل کی رقم 20000 معجل یعنی اندر طلب سکہ راج الوقت پاکستانی. میں نے ان کا نکاح کر دیا. محمد عامر جہانگیر آپ کا نکاح میں نے شازیہ سے کر دیا جو تفصیل میں نے ابھی پیش کی. قبول کیا. دولہا اور اس کے والد کا نام عثمان غنی کہاں ہے بھائی؟ عثمان غنی آپ ہیں؟ کہاں عثمان غنی؟ ایک تو عثمان غنی یہاں بیٹھا ہوا. میں نے دولہا اور اس کا نام عثمان غنی ول شوکت علی مرحوم دلہن کا نام سعدیہ ول جاوید اقبال وکیل اور ان کے والد کا نام انیس الرحمان ول لطیف الرحمان گواہ نمبر ایک محمد یوسف گواہ نمبر دو مجیب الرحمان شادی گواہ مجاہد الاسلام نمبر دو محمد اقبال مہر کے رقم 20000 معجل یعنی دفتر سکہ رائے جو وقت پاکستانی. میں نے ان کا نکاح عثمان غنی کا سعدیہ سے بے تفصیل میں نے کر دیا آگے کہاں اللہ نے سکر وہ کہو میں نے قبول کیا.
جی ہاں میں نے پھر نکاح میں قبول کیا.
اللہ تعالیٰ سے بارک اللہ علیہ بارک اللہ علیہ و جمع اللہ بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ برکت دے ان سب کو اور ان کے گھر والوں کو. میاں بیوی ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ اولاد صالح اللہ
على رسول الكريم محمد الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استقاموا مع بعض. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخن العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع من نزل ثم لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وكما قال رسول الله تعالى عليه وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس خانقاہ کا اجتماع کا مقصد اپنے نفس کی اصلاح, ہم سب اس میں ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہر جمعے کو ہم کیا چیز کیا سبق ملا اور اس پر کتنا عمل کیا. سمجھنا یعنی بیان سننا اس وقت مقبول ہے جو واطانہ پر بھی عمل کرے, یعنی سمینا واطانہ, یہ صحابہ کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک کا جز بنا دیا گیا. یعنی ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کریں گے اللہ کی بات اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. اور منافقین کہتے تھے سمینا واسینا, اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بھی اتنی ناگوار معلوم ہوئی کہ بطور غضب اور ناگواری کی اس کو بھی قرآن کا جز بنا دیا کہ اگر باتیں سن کر کے عمل نہ کیا اور نہ فرمانی کی تو سمجھ لو یہ عمل منافقین کا ہے. لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنا کے بعد واتانا, یعنی اس پر عمل کی توفیق, تاکہ ہم صحابہ کی مشابہت اختیار کر لیں, اللہ کے پیاروں کی مشابہت, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی چلن کیا مفید نہیں ہے. یاد رکھو جو سنتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں, وہ عملاً اور مشابہتاً منافقین کی زندگی کو اختیار کر رہے ہیں. وہ اعتقاداً منافق نہیں ہیں وہ, لیکن مشابہت ان کی ہو رہی ہے. اس کام سے سنتے ہیں ہر مرتبہ آ کے بد نظری نہیں کریں گے, پھر بھی سڑکوں پر اپنی بعض عادت بری عادتوں سے باز نہ آئے, اس قابل غور بات ہے. چند دن کی زندگی ہے پھر شرمندگی ہے اور محرومی ازراحت زندگی ہے. جو شخص بھی اللہ کو ناخوش رکھے گا دنیا میں خوشی کا خواب بھی نہیں دیکھے گا. یہ گناہوں کا مزہ خوشی کا مزہ نہیں ہے, یہ لعنتی شیطانی مزہ ہے بھرتے ہوئے دل پریشان بدحواس کتوں کی کا مزہ ہے, جیسے کتا ہر بس اسٹاپ پر جہاں دیکھو وہ اپنے بدماشیاں کر رہے ہیں, حیا غیرت نہیں. اس لیے ملا علی محدث عظیم کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے کہ جو لوگ کہتے صاحب مجھے بڑی شرم آ رہی ہے میرے خلاف اس نے ایسی بات کیوں کہی. ارے نالائق, اگر تجھے حیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتا. حقیقت حیا یہ ہے ان اللہ ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا, شرمندہ حیا والا شرم والا بندہ وہ ہے جو اپنی کسی ایسی حالت میں اپنی زندگی کو نہ گزارے کہ جس سے آسمان والا اس کو دیکھ کر ناراض ہو رہا ہو. حیا کی حقیقت پھر سن لیجیے, بینا حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا, شرم یہ ہے کہ مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ پائے. بتاؤ جہاں انسان گناہ کرتا ہے جس سکن جتنے سکن نافرمانی کرتا ہے اس وقت اللہ بھی ہے وہاں یا نہیں, وہ معقوم کا مراقبہ ہے کہ خدا بھی ساتھ میں ہے اور دیکھ رہا ہے اللہ ساتھ. سوچ لو کتنی پاک کتنی طاقت والی ذات ساتھ میں, اگر شیر ساتھ میں ہو کہتے کہ دیکھو کبھی یہ اس طرح سے رہنا جنگل میں تو شیر کے ڈر سے, یا وہی مثال ایس پی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا لڑکا اور لڑکی حسین و جمیل, لڑکا بھی حسین لڑکی بھی حسین مگر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے اس کے ہاتھ میں پستول بھی ہے, اور کہہ رہا ہے کہ جناب عزت معاف علی جناب سنتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ رسوخ ہو چکا ہے اس بری عادت کا اور آپ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں حسن کو دیکھ کر. ذرا یہ میرا پستول ہے اور یہ میری لڑکا اور لڑکی ہے, اس وقت نظر شریف کو استعمال کیجیے تو میں کس طرح آپ کی نظر کو ذلیل کرتا ہوں. تو جب ایک انسان کے خوف سے صاف نکل آیا ہو پھر اس وقت کوئی کھڑا رہتا ہے بد نظری کرتا ہے؟ کالا سانپ اگر نکل آئے تو بھاگتا ہے یا کھڑے ہو کر کہتا ہے بھائی کیا کروں بہت مجبور ہوں حسن کو دیکھ کر میں تو پاگل ہو جاتا ہوں. سانپ کو دیکھنے سے پاگل پن کیوں ختم ہو گیا؟ اور اس کا بات موجود ہے, بات بھی بہت تگڑا ہے جو ایک راپٹ ایک چھاپڑ ایسا مارے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جائے اور تین گھومن بھی کھا جائے, یہ یعنی خلا بازی. اس وقت کہاں سے اس وقت کہاں سے یہ درد اپنی جان کی حفاظت کا کہاں سے خیال آتا ہے؟ بس دوستو جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اللہ کی قدرت سے پکڑتی ہے تو پھر اس وقت توبہ اللہ بھی قبول نہیں ہے. یہ بھی بتاتا ہوں نزول عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے پھر سمجھ لو ہوا ایک عذاب کی شکل میں. ایک کراچی کا جوان لندن میں اس کے ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہے, سارا گودا نکالا جاتا ہے پھر دوسرا گودا سوکھتا چلا گیا, 9 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہوا. کیا ہم لوگوں نے کوئی ٹھیکے داری کر رکھی کہ اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا؟ اللہ کے عذاب سے اپنے کو بے خوف رکھنے والا یہ کافروں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے عذاب سے بیٹر بے خوف نہیں ہوتے ہیں. اتنی درد بھری داستان, اتنا درد بھرا دل میں اپنے بال دوستوں سے رات دن نہیں کہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد ہے میری کہ خدا اختر کو بھی عمل کی توفیق دے اور میرے سامعین کرام کو بھی توفیق دے. جو گناہ ہے مکانہ ہے ملنا جلنا کچھ نہیں, سڑکوں پر اپنی نظریں خراب کر کے اپنے کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ بتاؤ جس کو دیکھتے ہو پا جاتے ہو؟ جو گھر میں اللہ نے دی قیامت کے دن گھر کی چٹنی روٹی چاہے ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو حوروں سے زیادہ حسین فرما دیں گے, مسلمان بیویوں کو حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دیں گے. چند جن کو کچھ حاصل نہیں, شادی بھی نہیں ہوئی اور جوان ہو گئے, ان کا کیا علاج ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ نفس کا مزاج ہے کہ وہ کسی ایک کام میں مشغول رہ سکتا ہے, دو کام میں مشغول نہیں رہ سکتا. قاعدہ مسلمہ فلسفے کا ہے النفس لا تتوجہ الا شیئین فی آن واحد, نفس کا مزاج یہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. لہذا اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو انشاءاللہ تو غیر اللہ کی طرف توجہ ہوئے گی نہیں. جب فیلڈ خالی ہوتی ہے پھر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. ذرا خانقاہوں میں بیٹھو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو, اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ بیٹھو, دیکھو کہ کیسا مزہ آتا ہے, راستہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں اختر جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیتا ہے انسان تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. تو آج کا مضمون میرا کیا ہے کہ جو مشکل آئے, جو بلا آ گئی اور جو بلا آئندہ آنے والی ہے, سن 1996 میں آنے والی ہے, اپریل ہے تو مئی میں آنے والی ہے, سب کا علاج صرف اللہ سے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگنا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دعا ينفع مما نزل, جو بلا آ چکی اس کا نام بلائے منزل ہے, بلائے منزل نازلہ ہو گئی زمین پر آ گئی, دعا کرو انشاءاللہ نازل ہوئی بلا اللہ ٹال دے گا. ولم ينزل وينفو مما لم ينزل، وہ بنائے جو آئندہ آنے والی ہیں ان کو بھی اللہ فیصلہ بدل دیتا ہے. سوئے خزا کو اللہ تعالیٰ حسن خزا سے بدل دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو فیصلے کینسر ہونے کے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کے ہیں، یا اولاد مرنے والی ہے، یا کوئی خطرناک بلا آنے والی ہے، دعا کی برکت سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ جو فیصلے میرے لیے مضر ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ سوئے خزا برے ایسے فیصلے جو مضر ہیں ان کو مفید فیصلے سے بدل دے. اب کوئی کہے تو اللہ تعالیٰ تو تقدیر کو نہیں بدلتا، یہ علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو بدلتا نہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ خود نہیں بدلتا، بدل سکتا، مطلب مخلوق نہیں بدل سکتی، مخلوق نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. معروی رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین فرماتے ہیں اے خدا آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے، آپ پر حکومت نہیں کر سکتا کہ فیصلہ کر کے آپ مجبور ہو گئے. اگر اللہ سے دعا کرو کہ اے خدا اگر میرا خاتمہ خراب لکھا ہے آپ نے، تو اس فیصلے کو ایمان پر موت کے فیصلے سے تبدیل فرما دو. اگر دوزخی لکھا ہے تو دوزخی کا فیصلہ بدل کر آپ اس کو جنتی بنا دیجیے. یہ آپ کے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ پر حاکم نہیں، فیصلہ آپ کا غلام، آپ کا محکوم ہے، آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے، حاکم نہیں ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ من اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اگر اللہ اپنا قضا فیصلہ نہ بدل سکتا تو یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں؟ یہ دعا کیوں سکھا رہے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ جتنے فیصلے آپ کے میرے لیے مدن ہیں ان کو بدل دے. تو دعا کی برکت سے جو بلا آ چکی وہ بھی ٹل جائے گی، جو آنے والی ہے وہ بھی ٹل جائے گی. ہاں ایک بلا اور ہے، بلائے منزل اور بلائے معلق. قضائے منزل قضائے معلق، فیصلہ آ چکا ایک ہے لٹکا ہوا ہے آنے والا، دونوں فیصلے تو دعا سے بدل گئے. ایک فیصلے کا نام اور ہے، پہلے فیصلے کا نام کیا ہے؟ قضائے منزل. قضائے یعنی جو بلا آ چکی. نمبر دو قضائے معلق، نازل نہیں ہے، آئندہ لٹکا ہوا ہے، حکم آ رہا ہے وہاں سے. نمبر تین قضائے مغرم، قطعی آ کے رہے گی وہ بلا، کتنے ہی دعا مانگو. تو دعا سے قضائے منزل اور معلق یعنی جو آ چکی جو آنے والی ہٹ جائے گی. لیکن ایک قضا فیصلہ ہے، اس کا نام مغرم ہے، قطعی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ابو داؤد شریف سیاح کی روایت کہ ان العبد اذا سبقت له منزلہ، ان العبد اذا سبقت له منزلہ. بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ جنت میں لکھ دیا. ولم یبلغوا بعملہ، ولم یبلغوها بعملہ، اس منزلہ اور درجۂ بلند کو یہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، عمل میں سست ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بلند درجے پر پہنچانے کے لیے ابتلاء اللہ فی جسد ہی اور ولد ہی اور مال ہی، اس کے جسم میں کوئی بیماری یا اولاد میں کوئی تکلیف یا مال میں نقصان پہنچا کر پھر صبر کی ثم صبر ہوا ذالک، پھر صبر کی طاقت دے کر یعنی اس کو پاس کرا دیتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں اور پاس بھی خود کرا دیتے ہیں. جیسے کوئی ممتحن ہو اور کہے بیٹا بچہ تو مشکل ہے، گھبراؤ مت، لاؤ قلم، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں، جو میں کہوں لکھ کے چلے جاؤ، جواب خود لکھا دے. تو سب برہ ذالے کا کیا مطلب؟ کہ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بھی صبر کی دے دیں گے اور اس مقام پر پہنچا دیں گے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بلا آ گئی اس کے لیے دعا سے کرنا تو مفید سمجھ میں آتا ہے، جو ٹل گئی جو آنے والی ہے اس کے لیے بھی دعا کا مفید ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آنے والا بھی فیصلہ جو ہے اللہ نے تو اٹھا لیا، بلا آنے والی نہیں آئی. لیکن جو ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے جنت میں اونچا مقام ملنے کی فیصلہ ہو گیا, اس کو قضاء مبرم کہتے ہیں قطعی. یہ تو اس پھر دعا کیوں کریں اس کے لیے؟ اس کا دو جواب ہے. نمبر ایک کہ ہم کو آپ کو کیا معلوم کہ یہ قطعی ہے اور درجہ بلند کرنے کے لیے؟ کوئی بلا پر لکھا رہتا ہے بخار آ رہا ہے, پیچش لگی ہوئی ہے, بولیے اس میں لکھا ہے کہ جو کھانسی آ رہی ہے اس کھانسی میں جھانسی کا فیصلہ بھی ہے اور جھانسی میں پھانسی ہونے والی. لہذا ہمیں ابدیت اور بندگی کے طور پر دعا مانگنا چاہیے ہر مصیبت پر, تینوں پر. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل عافیت دے دے, کوئی بلا جو آئی ٹال دے, جو آنے والی ہے اس کو بھی ٹال دے. اب جو بلا آ کے رہے گی اس میں دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملا علی غالی محدث عظیم شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے بلا آنے والی ہے جو خدا نہیں ڈالے گا دعا سے, پھر دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ دو ہے. نمبر ایک کہ دعا مانگنا سنت ہے, سنت کی تو ادائیگی ہو گئی, ہم کو کیا معلوم کی ہے فتح والی ہے درجہ بلند کرنے کیا معلوم. لہٰذا دعا مانگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی اور آپ کی ایک سنت سورج و چاند کی روشنی سے زیادہ روشن. نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ اس بلا کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے, جو ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے آئی اور تلے بھی نہیں, لیکن دعا کی برکت سے اس بلا کو اللہ تعالیٰ مزیدار کر دیں گے. ملا علی قاری کی عبارت بھی پیش کرتا ہوں. فَإِنَّ قَضَى الْمُبْرَمْ فَإِنَّ قَضَى الْمُبْرَمْ بِبَرْكَتِ الدُّعَائِ يَتَلَزَّزْ, وہ قضاء مبرم لذیذ کر دی جاتی ہے. کما یتلذذ اہل دنیا بنعما یہا, جیسا کہ اہل دنیا بریانی اور کباب میں مزہ لیتے ہیں اپنی دنیا کی نعمتوں میں, تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے اندر وہ اس بلا کو لذیذ کر دیتے ہیں. اس کی مثال دو ہے, شامی کباب ایک شخص کھا رہا ہے, مرچے خوب ہیں, مزہ لے رہا ہے, آنسو بھی بہ رہا ہے, لیکن ذرا آپ اس سے کہیے کہ جناب کچھ مصیبت میں نظر آ رہے ہیں, آپ کے آنسو بہ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے جناب کچھ مصیبت میں ہیں, یہ جو آپ کھا رہے ہیں زہر یہ ہم کو دے دیجیے. آپ دیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے زہر نہیں ہے, یہ مرچوں سے مزے اندر مزے لے رہا ہوں, یہ مرچوں کے آنسو ہیں, لذت کے آنسو ہیں. تو اگر اللہ والے کبھی آنسو بھی نکل آئے تو تسلیم کی لذت ہے, تسلیم کے آنسو ہیں, اندر اندر ان کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا لطف رہتا ہے کہ میرے مولا نے بھیجا, اس نے ضرور میرے کوئی حکمت اور راز ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نکلتا تھا تو وہ تلاش کرتے تھے, کس طرح بے چین ہوتے تھے, جیسے کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ابا بے چین ہو جائے. تو کیڑوں کی محبت اللہ نے امتحان اور بلا میں مبتلا فرمایا درجہ بلند کرنے کے لیے, مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ دادا ہم ایوب را مہرے دلر, میں نے ایوب علیہ السلام کے دل میں باپ جیسی محبت ڈال دی, بہرے بہرے مہمانی گرما بے ضرر, ان کیڑوں کی مہمانی کے لیے ایسی محبت ڈال دی جیسے اولاد کی ہوتی. کوئی کیڑا بھاگا تو تلاش کرتے تھے اور پھر ڈال لیتے تھے اپنے جسم میں, اور کیڑوں کو حکم دیا کہ اے کیڑوں تمہاری غذا میرا نبی نہیں ہے, یہ خبردار کاٹنا مت, تکلیف مت دینا, آرام سے رو. اور جب انہوں نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے تکلیف آ گئی, آپ ارحم الراحمین ہیں, میری تکلیف کو صحت سے بدل دیجیے. بیماری بھی نعمت ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر درس مثنوی کے دوران فرمایا کہ بیماری بھی نعمت ہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجہ بلند ہوتا ہے, تکبر مٹ جاتا ہے, ساری تقریر اور تمام جو ہے واہ واہ سب نکل جاتی ہے, اور واہ واہ آہ 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 سے تبدیل ہو جاتی ہے. اتنے ہی ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کیجیے کہ بیماری میری دور ہو جائے. تب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ سوچنے لگے کہ دیکھے اب حاجی عبداللہ اللہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں, ابھی فرما چکے کہ بیماری نعمت ہے, اب نعمت کے ظاہر ہونے کی دعا کیسے کریں گے. حضرت حکیم الامت منتظر ہو گئے کہ میرا اپیل حاجی عبداللہ اللہ دیکھوں کیا جواب دیتا ہے. کیونکہ اگر کہتے ہیں اللہ بیماری دور کر دے تو کہہ چکے بیماری نعمت ہے, تو نعمت کو بھگانے کی کیسے, تو حاجی صاحب کی دعا سنیے, یہ ہے اللہ والے کہ علماء ان سے سبق لے رہے ہیں. یا اللہ دعا کا مضمون, حاجی صاحب کی دعا کا مضمون, یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے جیسا کہ میں ابھی تقریر کر چکا ہوں, اور تندرستی بھی تیری نعمت ہے. بیماری کی نعمت کا سہارا تحمل ہم کو نہیں, ہم کمزور ہے, لہذا بیماری کو نعمت سے تندرستی کی نعمت, بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت سے تبدیل کر دیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم بیماری کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. نعمت تو ہے لیکن نعمت کا وزن بھی تو زیادہ, اگر زیادہ ہو تو کیا ہوگا, برداشت کر سکو گے؟ کوئی گندم نعمت ہے کہ نہیں, ایک بوری کسی کمزور پر ڈال دو پیٹ پر, لے جاؤ ہدیہ تحفہ ہی, اور پیٹ پر لادا تو اس کا تو منہ کھول گیا, وزن کی جاتے سے وہ کھل جاتا ہے نا. جیسا ایک ہندوستان کے شاعر نے کہا تھا, ہندوؤں کے مظالم کو کی خبریں پڑھ کر اس نے کہا, آزر کے سنم آج کل کچھ بول رہے ہیں, آزر بت فروش بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام ہے, آزر کے سنم آج کل کچھ بول رہے ہیں, کیا گوش پڑا ان پر جو منہ کھول رہے ہیں. تو معلوم ہے نعمت کا تحمل جس کا ہو وہ نعمت مانگو اللہ سے. لہذا ایک شخص رات میں پیشاب کر دیا کرتا تھا, اس کی بیوی چادر وغیرہ بستر دھوتی تھی اور کہتی تھی کہ توبہ توبہ آپ کیا مصیبت, چھوٹے بچے تو آپ جیسے بڑے خود بچے ہو گئے, آپ کے دو تین پھر بھی موت رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ کیا کروں, شیطان رات میں آتا ہے جنات, وہ مجھے ناردان پر بیٹھا دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ناردان ہے پیشاب کر لو, میں پیشاب کر لیتا ہوں, جب آپ ٹوٹتی ہے تو بستر میرا ہوتا ہے. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ شیطان جب آتا ہے تو جنات کا بادشاہ ہے, اس سے کہہ دو ہم لوگ بڑے غریب ہیں, کچھ پیسہ ویسا ہم کو دے دو, خالی بستر پر متا دیتا ہے. تو اس نے کہا بہت اچھا, میں اس سے کہوں گا. جب شیطان خواب میں آیا اور کہا نابدان ہے, ان کا نابدان نہیں ہے, تو ہم کو دھوکہ دیتے ہو, تو میرا بستر ہے, دیکھو بھائی ہم غریب لوگ ہیں, کچھ خزانہ کہیں سے لا کے دے دو, تم بادشاہ ہو جناتوں کے. تو اس نے کہا یہ پہلے کیوں نہیں بتایا, تو میرے دانے ہاتھ کا کھیل نہیں, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, شیطان سب کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے, اس لیے اسلام شریعت منع کرتی ہے, سب کام اچھے سیدھے ہاتھ سے کرو, اور گندے کام ناک وغیرہ صاف کرنا ہو بائیں ہاتھ سے, استنجا بائیں ہاتھ سے کرو. تو اس نے ایک بورا اشرفی اس کے پیٹ پر خواب میں لاد دیا, خواب میں خیالات کے اندر تخیلات. اب جب وزن زیادہ پڑا تو اس نے پیخانہ بھی نکل گیا اس کو, جب آنکھ کھلی تو دیکھا پھر وہی بستر اور پیخانہ, موت بھی پیشاب اور پیخانہ دونوں. تو بیگم صاحبہ نے کہا یہ کیا ہوا بھائی, تم موت لیا کرو, یہ ڈبل معاملہ کیا ہے آج, یہ پیخانہ کیوں نکلا, ان کا کیا, اور کہو اور کہو کہ اور شرفی مانگو, ظالم سے جنات کے بادشاہ شیطان نے اتنا زیادہ لاد دیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا. تو بھائی اسی لیے نعمتوں کے بارے دعا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت سے تبدیل فرماؤں, کیونکہ ہم کمزور ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کر دو, بہادر مت بنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آیا تو کہا آہ آہ, ایک صحابی نے کہا اتنے بڑے بہادر ہو کر ہائے ہائے کرتے ہو, تو فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے, اللہ پاک نے جو بخار دیا عمر کی ہائے ہائے سننے کے لیے, بہادری دیکھنے کے لیے نہیں بخار دیا, میری آجزی اور میری ہائے کے لیے یہ دیا ہے. تو اس لیے یہ بھی بندگی ہے, یہ بھی ادائے بندگی ہے, صحابہ سے سیکھو بندگی, کیونکہ انہوں نے بندگی کی ادائے سیکھی تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اب دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے, بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں, دیکھو میرے ہاتھ کی طرف ایسے دعا مانگتے ہیں, اچھے خاصے تربیت یافتہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں, مگر کبھی دیکھیں تو بھول جاتے ہیں, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں. اس دعا کا نام, اس طرح دعا کرنا, اس کو میرے شیخ شاہ ہردوئی دامت برکاتہ نے فرمایا, اس کا نام حکا نما ہے, سنت کے خلاف. بعض لوگ یوں دعا مانگتے ہیں, یعنی ہتھیلی چہرے کی طرف, یہ بھی سنت کے خلاف. لہذا دعا جب سنت کے مطابق ہوگی تب تو قبول ہوگی. لہذا سنت نمبر ایک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بٹن نمبر دو کے سامنے لے آؤ. بٹن نمبر دو پہلا یہ ہے, دوسرا یہ ہے, یعنی اس طرح سینے کے سامنے, جس کی عربی عبارت یہ ہے, علامہ شامی ابن عربی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یسطو یدیہ حذاء صدرہ, یسطو یدیہ حذاء صدرہ نحو السماء, دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلاؤ اور آسمان کی طرف اس کا رخ ہو, کیونکہ نماز کا قبلہ کعبہ, تو کعبہ ہے نماز کا قبلہ, لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے, ملے گا آسمان والے سے, لہذا اس کا رخ آسمان کی طرف رکھو, ایسے رکھو. اور بینہما فرجتم قلیلتم, تھوڑا سا فاصلہ رکھو, مستحب ہے, فرض واجب نہیں, سنت موکدہ بھی نہیں, مگر مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خربوزہ پکڑتے ہیں تو ایک ہاتھ میں لے لیتے ہیں, انار خریدتے ہیں ایک ہاتھ میں, لیکن تربوز اتنا بڑا ہے تو آپ دونوں ہاتھ میں پھیلا لیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی سکھا دی کہ تم تھوڑا سا فاصلہ رکھو تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم ہم سے بڑی نعمت مانگ رہے ہو. جب بڑی چیز لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ ہاتھ بھی نہ پھیلاؤ جتنا نہ تک فرض ہے, تم قریب ہے, تم تھوڑا فاصلہ مستحب ہے, ورنہ ایک شخص زعفران بیچ رہا تھا تو ایک دیہاتی گیا, اس نے چادر پھیلا دیا اور کہا کہ یہ 2 روپے کی زعفران اسی چادر میں رکھ دو, وہ سمجھتا تھا ایک آدھ من تو دے ہی دے گا. ایسے ہی ایک چوڑی بیچ رہا تھا, ایک دیہاتی گیا, دیہاتیوں کے ہاتھ میں ایک اس کندھے پر لاٹھی ہوتی, گلیاں ٹوٹ گئی, یہ گاؤں والوں کا بھیا تو ایک سنت کیا ہے کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو, دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہو, دو سنت. تیسری سنت کیا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو, مستحب ہے. اور درود شریف پہلے پڑھ لیں, یہ سنت کس نے سکھایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے لوگوں, دعاؤں سے پہلے درود شریف پڑھو, ورنہ اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری درخواست آسمان کے نیچے رہے گی, اوپر نہیں جائے گی. اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ آگے بھی درود لگا لو, پیچھے آخر میں بھی لگا لو, تاکہ درود شریف جو مقبول عمل ہے اللہ کے یہاں, پیارا عمل ہے, تو دو پیارے عمل کے درمیان میں آپ کی دعا ہو جائے تو اللہ پیارے عمل کو قبول کر کے آگے پیچھے کی آپ کی بیچ کی دعا کو پھینکے گا نہیں, کیونکہ اللہ کریم ہے, کریم کی شان کے خلاف ہے کہ آگے پیچھے کی لے لے اور بیچ کی پھینک دے, شان کریمی کے خلاف ہے. اور دعا کی سنت میں یہ کہ بدعا بنفس ہی, اپنے ذات سے شروع کرو, اللہ مجھ کو بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے خاندان کو بخش دے, پھر ساری امت کو دعا کرو, لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ سب میرے ابا اماں کو سب کو بخش دے, اپنا اپنے کو نہ لے. یہ اس میں کبر و تکبر ہے کہ اپنے کو جنتی پکا سمجھتا ہے, ٹھیکیدار ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں تو جنت میں یقیناً جاؤں گا, اس لیے مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت. سنت ہے, مشکات شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بدا بینف سے ہی, پہلے اپنی ذات کے لیے مغفرت مانگتے. آپ یہ سکھا دی کہ پہلے اپنے لیے مانگو, پھر ماں باپ و خاندان اور ساری امت کے لیے مانگو. اور جب مانگ چکو تب تو ایک سنت اہم ہے کہ دعا مانگنے کے بعد جب مانگ لیا, ساری امت کے لیے بھی مانگ لیا, بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ دعا کرے گا, اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ مجھے بخش دے, پوری امت کو معاف کر دے, اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر رحم فرما دے, پوری امت پر رحم فرما دے, اللہ منصور بھی منصور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری مدد فرما, پوری امت کی مدد فرما, اللہ عافنی و عاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری مجھے عافیت دے, ساری امت کو عافیت دے, اللہ ہدینی واحد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو ہدایت دے, پوری امت کو ہدایت دے. تو جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابدار کا درجہ دے دیں گے, تو بہت اونچا اور یہ اللہ کا درجہ ہے اس دعا کی برکت سے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ جو میرے نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے, اس کو ابدال کا درجہ مفت میں مل جائے گا, یعنی وہی ایمان یقین اللہ تعالیٰ تک ہوگا. اس جب دعا مانگ لے تو پھر اس کو کہاں کیسے کرو, دیکھو سنت کا طریقہ دیکھیے دعا کے بعد, اے یوں کر لیا اور طریقہ آج کل کیا رائج ہے, ذرا گاؤں میں جا کر دیکھو, مانگتے مانگتے یوں کیا, دیکھو یہ آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ, کسان ہل جوتنے کے بعد تو رات کو کھا اس سے تو نیند کا غلبہ, ایک دعا مانگا یوں کر کے وہ بھاگتا آتا ہے. جلد بازی دکان کھولنی ہے تو کیسے بھاگتے ہیں, یہ پیچھے, یعنی جو ملا اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, نہیں سنت یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح وجہہ بیدیہ, اپنے چہرے مبارک کو دعا مانگنے کے بعد یوں کر لیتے کہ جو کچھ ملا گویا آپ نے عطا فرما دیا, اس لیے آپ کا عطیہ سراخوں پر ہے. اس میں دکھایا نبی نے سکھایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ سراخوں پر مر لو, گویا اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تو پا گئے, آپ نے یقیناً دے دیا. دعا تو ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے, کسی کی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی, اسی وقت قبول ہوتی ہے مگر ظہور دیر میں ہوتا ہے. جیسے نابالغ بچہ اگر موٹر مانگتا ہے تو ابا لکھ دیتا ہے کہ بھائی اس کو جب بڑا ہو جائے گا تو موٹر دے دوں گا, قبول کر لیا مگر دیتا دیر میں, کبھی اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتے ہیں اسی وقت مگر دیتے دیر سے, کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں, اس وقت اس کا عائل نہیں ہوتا. جیسے کوئی نابالغ بچہ کہے اللہ میاں مجھے بچہ دے دو, ایک بچہ اگر اللہ سے بچہ مانگے تو کیسے دے گا اللہ میاں اس کو, مگر اس کا دعا قبول ہو جائے گی, اس کی شادی ہوگی, اس کی اولاد دے گا اللہ میاں وقت پر. تو ایسی بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مفید ہیں مگر اس وقت اس کے لیے مفید نہیں. تو دعا کی قبولیت کی تین قسمیں لکھی ہیں حدیثوں میں اور علماء محققین, دعا کی قبولیت. بعض لوگ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, صاحب ایک سال ہو گئے, چھ مہینے ہو گئے, ساری زندگی دعا مانگو, کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے. لہذا دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک, اسی وقت وہی چیز مل جائے, رات کو مانگا کہ صبح یہ دے دیجیے, اسی وقت پا گیا. سمجھ لیا آپ لوگوں نے دعا کی قبولیت کی پہلی صورت کیا ہے, جو مانگا وہی پا گئے. دوسری صورت, قبول ہو گئی مگر دیر سے ملے گی. تیسری صورت, قبول بھی ہو گئی اور دیر سے چیز ملے گی مگر وہی نہیں ملے گی, اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دے گی. مانگا اسکوٹر دے دیا موٹر, سن لیا مسٹر, مانگا اسکوٹر دے دیا موٹر, سن لیا مسٹر. اور چوتھی شکل اور بھی ہے کہ دنیا میں نہیں دیتے, قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دے دیں گے اللہ, کہ یہ دعا میں نے تمہارے لیے مفید نہیں تھی اس لیے میں نے قبول نہیں کیا, اس کا بدلہ یہ, اب جاؤ جنت میں مزے اڑاؤ, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں میں نے اسٹاک کر دیا تمہاری دعاؤں میں. لہذا مومن کی کبھی دعا قبول, اب رہ گیا دیر سے کیوں کرتے ہیں اللہ میاں, اس کی وجہ لکھی, اس کی وجہ لکھی کہ بعض وقت بعض بندوں کی دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ کو بہت مزہ آتا ہے, جلدی اس لیے نہیں دیتے کہ کبڈی مار پھر بھاگ جائے گا, پھر وہ یا اللہ گڑگڑانا چھوڑ دے گا. معروفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں مومن کی دعا کو لذیذ سمجھتا ہوں, اور جب وہ کہتا ہے یا خدا وا خدایا گفتن و آراز ہو, خوش ہم آیا تمہارا آواز ہو, مومن کی دعا گڑ گڑا کے جب کرتا ہے تو مجھے بہت اچھی آواز معلوم ہوتی ہے, اور اس کا مجھ سے راز و نیاز کرنا یا اللہ کہنا, اس لیے میں کبھی دیر کرتا ہوں تاکہ یہ آواز زیادہ دن تک آئے. جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امید بر نہ آنا امید بر آنا ہے, امید بر نہ آنا امید بر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے, امید بر نہ آنا امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا کیا خوب بہانہ ہے. یعنی زیادہ دن تک اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہیں اور اس سے اس کا قرب بڑھتا رہتا ہے, درجہ بلند ہوتا رہتا ہے. اور جس کو مزہ آ گیا دعا کا, سچ کہتا ہوں بعض بزرگوں کو اتنا مزہ آیا کہ وہ دعا قبول ہونے سے زیادہ دعا مانگنے میں مزہ آنے لگا. ارے اللہ سے مانگنے کا مزہ کتنا ہوگا سوچو اس کو. ہاں جو ساری دنیا میں مزہ پیدا کرتا ہے ان سے مانگنے کا مزہ ایک الگ مزہ ہے. جب اشک بار آنسوؤں سے, اشک بار آنکھوں سے اور گڑ رہا کر مانگتا ہے تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں, اللہ سامنے نظر آتا ہے اور سارا عالم اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ سامنے ہوتا ہے, پوری کائنات نیچے ہو جاتی ہے. پوری کائنات خدا سے نیچے ہے یا نہیں؟ تو جب بندہ کا ہاتھ اللہ کے حضور میں ہے تو سارے عالم اس کے نیچے ہو گیا. کیا کیا رتبہ ہے دعا مانگنے والے کا اور کتنا مزہ آتا ہے گڑ گڑا کر. اسی لیے حدیث میں ہے تین مرتبہ, کم سے کم تین مرتبہ ایک دعا کو کہو, کم سے کم تین مرتبہ. سنت ہے یا اللہ دے دے, یا اللہ اپنی رحمت سے دے دیجیے, بار بار مانگے جاؤ اور جی چاہے تو سات دفعے مانگ لو. گڑ گڑا کے مانگنا. بچہ اگر مانگتا ہے ابا ٹافی دو, ابا سنتے ہی کئی دفعے جب کہتا ہے پھر آگے کہتا ہے میرے ابو ٹافی دے دو, تب وہ میرے سن کر پھر کہتا ہے اچھا ایسی کہو میرے ربا یا ربی, اے ہمارے رب آپ ہماری دعا کو سن لیجیے. بہت مزہ آتا ہے دعا میں. دعا کی لذت اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتے, اس لیے مانگے جاؤ. یہ دعا مانگنا یہ اللہ سے تعلق کو قوی کرنے کا قوی ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قوی کرنے کا نہایت قوی ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے انسانوں تم فقیر ہو اللہ کے. انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر ہو کس کے؟ اللہ کے. اور فقیر کیوں بنایا؟ ورنہ 80 برس کسی کو زندگی دینا دی ہے تو 80 سال کی روزی اللہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ 80 سال کا کپڑا دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ لیکن اگر 80 سال کی روزی اور 80 سال کا کپڑا, 80 سال کے لیے مکان مل جاتا تو کوئی اللہ سے دعا مانگتا؟ ذرا اپنے بچوں کو زیادہ دے دو ایک سال کا خرچہ, ایک خط بھی نہیں بھیجے گا کبھی. اگر لاہور میں پڑھ رہا ہے یا سعودیہ میں بھیج دیا اور ایک سال بھر کا خرچہ, سال بھر خط نہیں لکھے گا الا شریف. لہذا اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں, ساری زندگی کا خرچہ نہیں دیتے, تاکہ بندہ جب اس کی روزی ختم ہو تو ہم سے مانگے, جب کپڑا پھٹے ہم سے مانگے. تو جملہ اس لیے ہے تم الفقراء, تم ہمیشہ فقیر ہو, چاہے بادشاہ ہو پھر بھی میرے فقیر, عالم بھی فقیر, جاہل بھی فقیر, ہر صلی اللہ کا فقیر. جملہ اس لیے ہے. کیا مطلب؟ دوا و ثبوت پر دلالت کرتا ہے. یعنی تم ہمارے فقیری سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے, زندگی بھر فقیر رہو گے. لہٰذا جب زندگی بھر فقیر رہو گے تو زندگی بھر تم کو پیالہ چاہیے, کیونکہ فقیر ہو کیا مانگنے سے اترتا ہے. لیکن ہمارے فقیر ہو ہمیں سے مانگنا. اللہ اللہ کا لفظ نازل ہوا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر ہو اللہ کے. جب دائمی جملہ اسمیہ سے نازل کر رہا ہوں تو تم دائمی فقیر ہو گئے, اور دائمی فقیر کو دائمی پیالہ ملنا چاہیے. دنیا کے جو فقیر ہیں وہ رات کو تاک میں رکھ دیتے ہیں پیالہ, جو دنیا لوگوں سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیالے کو ساتھ جوڑ دیا کہ جب تم 24 گھنٹہ ہمارے فقیر ہو, ہر سانس, کوئی سانس ایسی نہیں کہ تم فقیر نہ رہو. لہذا ہر سانس کے لیے تمہارا پیالہ تمہارے ہاتھ کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں, تاکہ تم کو تاک پر تلاش نہ کرنا پڑے کہ پیالہ کیسے جوڑ دیا. دیکھو ہاتھ میرا دیکھو بھائی, پیالہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے شیخ کی تقریر ہے, شاہ دوغلی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں ہاتھ ملایا, پیالہ بنا کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ ملانے سے پیالہ بن گیا, ہاتھ جوڑ نہیں دیا کہ نہیں؟ کہیں کسی وقت 12 بجے رات کو بھی آنکھ کھلے پیالہ تلاش کرنا نہیں, مانگ لو جب چاہو پیالہ بنانا, میں نے تمہارے ہاتھوں میں جوڑ دیا اس کو. کیونکہ تم دائمی فقیر ہو تو پیالہ دائمی ملنا چاہیے, ایک سانس بھی ایسی نہ گزارو کہ جہاں پیالہ تم سے الگ ہو جائے. تمہاری ہر سانس فقیر ہے, ہر سانس تمہارے ساتھ پیالہ جوڑ گیا. کوئی سانس ایسی نہیں لے سکتے ہو کہ تمہارا پیالہ تم سے الگ ہو اور تم کو الماری میں تلاش کرنا پڑے. سرابا فقیر ہو، سرابا دعا ہو، سرابا تمہیں دعا کا لیے ہاتھ تمہارے پیالہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا. یہ میرے شیخ کی تقریر. اس کے بعد شیخ کی برکت سے، مرچے میرے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات عطا فرمائی کہ چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا اسلام نے؟ ہمیں تو کیوں کوئی ضرورت نہیں، جو خدا کا حکم ہوتا ہو بندوں کو کیوں لگانے کا حق ہے؟ دیکھو آنکھ بند کر کے مت سنو، اچھا آنکھ کھولے رکھو، ورنہ آنکھ بند کرو گے تو پھر نیند بھی آ جائے گی. بہت عظیم الشان علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کو علماء بنگلہ دیش نے بہت سراہا کہ چور کو کاٹنے کی سزا کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے حرام مال اپنے پیار اللہ کے شاہی پیالے میں، شاہ کے عطا کی ہوئے پیالے میں حرام مال رکھا، تو پیالہ پیالے شاہی پیالے کے ساتھ گستاخی کی. اس نالائق کو اس کا پیالہ چھین لو، کاٹو اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ کاٹو، اس نے میرے شاہی پیالے کی ناقدری، گستاخی، بدتمیزی کی. میرے شاہی پیالے میں اللہ نے عطا کیا یہ پیالہ، اس پیالے میں حرام مال رکھتا ہے، لہٰذا یہ اس کا پیالہ چھین لو، واپس کر لو، یعنی اس کو کاٹ دو. یہ پیالہ اس قابل نہیں کہ اس کو دیا جائے. جب میں نے اس کو بیان کیا، علماء کو وزن آ گیا بنگلہ دیش میں، بتاؤ کیسا مضمون ہے یہ؟ جو پیالہ اللہ نے اپنی ذات سے مانگنے کو دیا اور تم اب چوری اور ڈاکے مار رہے ہو، اس میں رکھ لیا، جیب کاٹ لیا، اب بس بچارہ ایک مہینے کی تنخواہ لیے ہوگی، چپے سے اس کا جیب کاٹ لیا. تو جس پیالے نے شاہی پیالے کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو پیالے کا حق نہیں رہا، اس کا، اس پیالے اللہ کا دیا سرکاری پیالہ تھا، بتاؤ سرکاری پیالہ اور سرکاری شاہی پیالہ شاہی برتن کے ساتھ گستاخی کی، لہذا بتاؤ کیا سزا. اور پھر ایک کو جب ہاتھ کاٹا تو سارے قوم پورے ملک میں امن قائم ہو گیا. وفی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص لینے میں زندگی ملتی ہے، دوسرے امن سے رہتے ہیں. اگر پھانسی نہ دی جائے تو سارے ملک میں قتل عام ہو جاتا ہے. سعودیہ میں دیکھ لو کیا حال ہے، آج بھی ہے اخبار میں کہ ایک ملک کے چار مجرمین کو منشیات نشے فروش کرنے میں پھانسی دے دی. اب ایک آدمی اس طرح سے پورے ملک میں کتنا امن ہے بتائیے. یعنی مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک بدو نے ایک حاجی کا چاول کا بورا لے جا کر تھانے پر پیش کر دیا، اور اس نے کہا حضور یہ چاول کسی حاجی کا ہے. پولیس والوں نے اس کو سزا دی کہ تم کو کیسے معلوم ہے چاول ہے، تم نے ٹٹولا کیوں؟ بورا اٹھا کے رکھ دینا چاہیے، یہ ٹٹولنا دلیل ہے، یہ بھی کمزوری بیماری ہے. کیا کمال ہے. میرے ساتھ ایک حاجی سن، جب میں بحری جہاز سے گیا تھا تو ایک حاجی کا بکسا گر گیا اوپر سے، 7 دن کے بعد مکہ شریف پہنچ گیا، جو پتہ لکھا تھا. کیا یعنی جنگل میں چیز گر جائے اور بچے، جنگل جدہ سے مکہ شریف تک کے راستے میں کتنا امن ہے آج اسلام کی برکت. جہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں دیکھ لو کیا حالت. سارے لندن جب میں گیا، جہاں یہ مشہور ہے کہ لندن میں جو اخبار خریدتا ہے وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا، پیسہ رکھ دیتا ہے اخبار اٹھا لیتا ہے، آہا کتنا بڑا ایمان. لیکن جب میں لندن میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی چوری نہیں کرتے. جو شخص ہاتھی کا پیخانہ کھاتا ہے وہ برقی کے گھوسے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، بولو بھائی. تو یہ معلوم ہوا ہر 6 منٹ پر ایک موٹر پر ڈاکہ پڑتا ہے. جس موٹر سے میں لندن سے اور لسٹر تک گیا، اس موٹر والے نے بتایا کہ 50 لاکھ کی موٹر میری اسی ہفتے میں ڈاکو لے گئے، اور ہر 6 منٹ پر ایک موٹر گم ہوتی ہے. لندن کی حکومت بالکل بے دستبہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو موٹر لے سکتا ہے 50 لاکھ کی، چوری کر سکتا ہے، وہ اخبار کا 10 آنا 12 آنا یا اس سے اس کا پیٹ بھرے گا. ہاتھی کا گو کھانے والے کا پیٹ بھرے گا مرغی کے گو سے؟ سمجھ لو بہت زیادہ تعریف کافر قوموں کی مت کیا کرو، کافر قوموں کی تعریف مت کیا کرو. حالات میں سب دیکھ کر آیا کہ کیا حالات ہیں. اللہ پناہ رکھے، کتے کو ٹافی چٹا رہے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہا ہوں. کتے کو اتنی بڑی لمبی ٹافی چٹایا پھر خود چٹا، انگریز صاحب یہ، پھر اس کو چٹایا، چٹمبل ہو رہی ہے، انسان اور کتوں کے درمیان چٹمبل ہو رہی ہے، یہ کیا ہے انسانیت ہے؟ جس کا پیشاب سے بدتر جس کا تھوک ہو. اس لیے کہتا ہوں دعا کرو، شکر ادا کرو، ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا. چند دن کی ٹھیک ٹھاک عمر دیکھو، صفائی افائی پڑ گئی ہے، وہ خواجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ نئی روشنی اور انگریزوں کی صفائی کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا. تیرا اے نئی روشنی نو ہو کالا، تیرا اے نئی روشنی نو ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، بدلو مدلو میں کھو مدالی استری ٹوٹنے پائے، مگر کھڑے ہو کے ہم اترے ہیں. پتلون کی باہر سے استری صاف اتری ہے، مگر دو کھڑے ہو کے موتے گا اور ٹیشو پیپر بھی نہیں لے گا تو ہر سر ہر کافر کی پتلون میں کتنا پیشاب جذب رہتا ہے، سوچو اس کو. مگر افسوس ہے نادان مسلمان ان کی ٹھاٹ بار کو دیکھ کر اپنا ہاتھ پاج بھول جاتا ہے. کافر کی تعریف سے اشلائی ہو جاتا ہے. کسی نافرمان و کافر کی کبھی تعریف مت کرو، یہاں تک کہ اگر کافر کو سلام کرنا پڑے، کوئی کافر کا نوکر ہے تو اس کو سلام کے وقت میں اگر احترام دل میں آ گیا تو کافر ہو جائے گا مسلمان. لو سلم الکافر تبزیلا لا شک فی کفرہ، جب کافر کو سلام کرنا ہو تو دل میں ہے نفرت رکھو اس کے کفر سے، اور کہو یا اللہ مجبور ہے اس کو سلام کر رہا ہوں کیونکہ اس کی نوکری دفعہ شر کے لیے کر رہا ہوں. دل میں احترام نہ ہونا چاہیے کسی کافر کا، لیکن تحقیر بھی نہ ہو، حقیر بھی مت سمجھو، اس کا احترام بھی نہ ہو، اس کے کفر سے نفرت ہو. ہمارے شیخ کے پاس ہندو ڈاکیا آتا تھا، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہندو ڈاکیا خط لے کر کہتا تھا مولوی صاحب آداب رس، تو حضرت فرماتے تھے آ داب، آ داب یعنی آ میرا پیر دبا، اور میرے کان میں کہہ فرما بھی دیتے تھے کہ میں نے یہ نیت کی ہے، آ داب یعنی میرا پیر دبا. اب ایک شعر تازہ سنا دیتا ہوں جو بنگلہ دیش میں ابھی ہوا، اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ اگر خدا کی یاد میں انسان کو رونا نصیب ہو جائے تو نعمت ہے، آگے بتاؤ. اور اس رونے میں اتنا مزہ ہے کہ ساری دنیا کی خوشیوں کی ہنسی ایک پلے پر رکھ لو ترازو کے، اور اللہ کی یاد میں ایک قطرہ آنسو نکل آئے، آ یہ آنسو سارے عالم کی خوشیوں سے افضل، کیونکہ اللہ کے راستے کا آنسو ہے بھائی، جو خوشی پیدا کرتا ہے اس کا دل آنکھ میں آنسو، مگر دل میں کیا ہرا بھرا، دل کا ایمان ہرا بھرا، دل مست ہو جاتا ہے اس وقت، وہ آنسو خمیر مروارید کیا جانے طاقت، اللہ کی یاد کے آنسو سے دل کو اور روح کو طاقت آتی ہے، اور مریدوں کے قلوب میں سیراب اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اگر شعر رو لے. اب سنیے شعر، میرا تازہ شعر، جیسے تازی گرم جلیبی مزیدار ہوتی کہ نہیں، گرم گرم جلیبی پیش کر رہا ہوں، ابھی زیادہ دن آئے منگلی کو تو آیا ہوں. شعر سنیے، اس درجے حلاوت ہے میرے طرز فغا میں، اس درجے حلاوت ہے، حلاوت مانے مٹھاس، طرز فغا مانے اللہ کی یاد میں رونا، اس درجے حلاوت ہے میرے طرز فغا میں، اس درجے حلاوت ہے میرے طرز فغا میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے. کیا مزہ ہے پورا، ارے دوستوں مزے جاؤ، اللہ والوں کے غلاموں سے پاس دو. یہ امپورٹ ایکسپورٹ والے تو کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے. اللہ کے نام لینے والوں کے پاس جا کر رہو کچھ دن، دیکھو سارے عالم سے زیادہ مزہ وہاں پاؤ. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ دن رہ کے دیکھ لو، میں نے زندگی گزاری ہے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شاہ عبدالغنی میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تلاوت کرتے تھے، اور دس بیس آیتوں کے بعد ایک کئی کئی گھنٹے تلاوت کرتے تھے، ہر دس بیس آیتوں کے بعد جب وہ اللہ کہتے تھے، کس طرح سے ہر دس بیس آیتوں کے بعد جیسے انجن میں اسٹیم زیادہ ہو جائے تو ڈھکن کھول دیا جاتا ہے ورنہ باڈی پھٹ جائے انجن کی، تو حضرت کا جسم سینا معلوم ہوتا تھا پھٹ جائے گا، تو حضرت درمیان تلاوت میں تھوڑی تھوڑی دیر پر نعرہ مارتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اپنی اسٹیم نکال رہے ہیں اور کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا مزہ، معلوم ہوتا تھا کہ شام کباب بھوک میں کھا رہے ہیں، تلاوت کوئی مظاہرے سے عبادت نہیں کرتے تھے میرے سے. تو درمیان 20-10 ساعتوں کے بعد زور سے کہتے تھے اللہ, جب اللہ کہتے تھے مسجد ہل جاتی, اور اتنا مزہ آتا تھا کہ سارا عالم, وہ جنگل میں تھے تنہا رہتے تھے ایک زمانے تک, اب تو آبادی ہو گئی وہاں تھوڑی تھوڑی. اس زمانے میں جب اختر تھا تو بالکل جنگل تھا, لیکن ساری کائنات ان کے قدموں کے نیچے معلوم ہوتی تھی جب وہ اللہ کہتے, جس پر میرا شعر ہے, وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, ہر اللہ والے کی شان میں وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, اگر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, اگر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. ہاں, جس نے اللہ والوں کے ساتھ رہ کر مزہ چکھا ہو اس سے پوچھو کہ کیا مزہ آتا ہے. اور پھر کہتا ہوں کہ امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کہ 10 دن کسی بادشاہ کے پاس رہ لو, 10 دن کسی دولت مند کے پاس رہ لو, 10 دن کسی رومانٹک فلم ایکٹرس کے پاس رہ لو. دنیا رومانٹک اس کا نام میں نے رکھا جو بحر اٹلانٹک میں غرق ہے, اور 10 دن کھانے پینے اور اچھے لباس والوں میں بھی رہ لو, مگر 10 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو, آپ کا قلب فیصلہ کرے گا, آپ قسم کھا کر کہیں گے کہ آہ, سلاطین اس نعمت سے محروم ہے, دنیا اہل دولت اس نعمت سے محروم ہے, دنیا رومانٹک اس اگنے موتنے میں لگی ہوئی, اور دنیا کباب و بریانی امپورٹ ایکسپورٹ میں لگی ہوئی ہے. بقول معرومی کی, کیسی بریانی خوشبودار کھاتے ہو, صبح لیٹرین میں کس حالت میں جمع کرتے ہو, گیا حسن قربان دل خواہ کا, ہمیشہ رہے نام اللہ. اللہ کے نام کی لذت عقلی دلیل پیش کرتا ہوں جو سارے عالم کو شکر دیتا ہے. اگر گنا میں رس نہ پیدا کرے اللہ تو بتاؤ چینی پیدا ہوگی دنیا میں؟ ساری کوئی مٹھائی کی دکان کھلے گی؟ جو سارے کائنات کو چینی اور شکر دیتا ہے خود ان کا نام کتنا میٹھا ہوگا؟ بس فقط یہی دلیل کافی ہے جو معلومی کی ہے, اے دل, اے دل یہ شکر خوش تر یادی شکر سازت, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا, اے دن یہ خمر خوش تر یہاں کی خمر سازت, اے دن یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین. خالق نمکیات لہلائے کائنات سے دوستی کرو, ان نمک پاروں سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا, جوتے پڑیں گے, دنیا بھی جائے گی آخرت بھی. کوئی رومانٹک والا چین سے نہیں ہے, یہ بتا رہا ہوں. ولیم 5 کھا کھا کے نیند کہیں آتی ہے, لیکن بیمار مستثنا ہے. یہ نہیں کہ جس کو ولیم 5 کھاتے دیکھا سمجھ لیا کہ یہ اچھا آپ بھی, یہ ویسے قیاس ہوگا جیسے کہ کسی طوطا کے اوپر اس کے بنیے نے ایک ہاتھ مارا تو اس کا گنجا ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے بنیے کی بادام کا تیل کی شیشی گرا دی تھی. بلی دوڑی تو پھڑپھڑایا تو اس کا تیل کی شیشی گر گئی, تو ایک جھاپا مارا سب گنجا ہو گیا طوطا. تو ایک دن دیکھا کہ قلندر اللہ والا عمرہ کر کے آیا, سر اٹھایا آ رہا تھا, ان کا اچھا آپ نے بھی کسی کا تیل گرایا ہے, وہ جھاپڑ رسیدہ ہے, جھاپڑ رسیدہ وہ لذت تماچا چشیدہ کیوں جا رہا ہے رنجیدہ لذیدہ اور ترسیدہ. تو قیاس مال فارغ ہے اس کا نام, کیونکہ وہ تو اللہ والا تھا, وہ طوطا کی اوپر اس کا قیاس. ایسے ہم لوگ ہر ایک کو نقل تقریر چشمہ کا دینا ہر دیکھا بھلے بیچارے بیمار. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. اتنا پرچہ آیا ہے یہ سارے پرچے کو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ان پرچوں کو جانتے ہیں یا نہیں؟ لہٰذا جس کے پرچے ہیں اور جس نے پرچہ نہیں دیا, سب اپنی اپنی حاجتوں کا دل میں خیال کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنی رحمت سے اولاً پہلے اختر کے بیان کو شرف قبول عطا فرما, اور تعبیراتی کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے خدا, آپ کے عظمت و جمال کو ہم اپنی محدود روزوں سے تعبیر نہیں کر سکتے, لہذا اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے توفیق بخشا ہم اس کے شکر گزار ہیں, مگر یہ تعبیراتی کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہوئے شرف قبول کی درخواست کرتے ہیں. اور میرا بیان جس نے سنا اختر کا بیان قبول فرما, اس کی زبان کو آپ سب کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما, اور ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما. جو خواتین گھر میں ہیں یا اللہ مستورات کی بھی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما, اور تمام دنیا و دین کے سارے نعمتوں سے مالا مال فرما. اے مالک دو جہاں, ہم آپ سے دونوں جہاں کی نعمت مانگتے ہیں, ہم سب کو دنیا بھی خوب دے اور آخرت و دین بھی خوب دے, مگر دین کو غالب فرما دے ہماری دنیا پر, اپنی محبت کو ہم سب پر غالب فرما دے, نعمتیں تو عطا فرما مگر نعمتوں کی محبت کو اپنی ذات سے کمتر فرما دے. یا اللہ ہم نعمتوں میں اس طرح مشغول نہ ہو جائے کہ آپ نعمت دینے والے کو نعمتیں چھوس کر آنکھوں سے بدنظری, زبان سے غیبت اور گناہ کرنے لگے. اے خدا ہمیں نمک حلالی کی توفیق دے, اپنی نمک کھا کر اپنی شراب اور غلامی نصیب فرما, سو فیصد اپنا غلام بنا دے اور ہمیں اپنی نافرمانیوں سے باز رہنے کی توفیق دے. جو دعا نہیں مانگا تھوڑے سے وقت میں, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا کہ جب دعا میں وقت زیادہ نہ ہو یا تھک جاؤ تو یہ کہہ دو اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے اور بغیر مانگے سب کچھ دے دے. کیوں بھائی, ابا اپنے بچوں کو بغیر مانگے تو دیتے ہیں. اے ہمارے ربا, ہم سب آپ کے بندے ہیں, جو کچھ مانگا وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگا بغیر مانگے دونوں جہاں ہم سب کو عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.